الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قربانی کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت کی اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم تمہیں ہی دے دیں گے واپس. اصل اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں. بظاہر اس عشرے میں قربانی کا جو عمل کیا جاتا ہے اس سے متعلق بعض لوگوں کو یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اس قربانی پر کروڑوں اربوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں والعیاذ باللہ، بجائے اس کے کہ قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیے جائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں. آج کل یہ اعتراض کی شکل میں یہ بات پیش کی جاتی ہے، لیکن دین کی حقیقت جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ تو نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ میں کچھ رکھا ہے، نہ حج میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز میں اور اسی طرح دیگر عبادات میں. اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، اس کو مان لینا یہی فرما برداری کہلاتا ہے اور یہی اتباع بھی. دین کی حقیقت فقط اتنی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، جسے اللہ رب العزت نے قبول کیا. اب دیکھیے، نہ مذہبی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ دین تو اصل اللہ تعالیٰ کی اتباع فرما برداری کا نام ہے، جو حکم دے رہے ہیں وہ اس حکم کو پورا کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو خواب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا اس کو یوں بیان فرمایا کہ یعنی انہوں نے یہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ذبح کر دو، بلکہ فرما انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا فنظر ماذا ترا، اب تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے. تو یہ مطلب بھی نہیں تھا اس کا کہ اگر وہ منع کر دیں گے تو میں ذبح نہیں کروں گا، بلکہ اصل تو وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے قلب میں کتنی سرایت کر گئی ہے، کس قدر حکم کی تابعداری یہ کرتے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے پانی میں. تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا تھا, انہوں نے جو جواب دیا, یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے والد محترم آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے, آپ مجھے صابر پائیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ قربانی ہو یا دیگر عبادات, اصل اس میں اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب کپڑے اتار دو احرام پہن لو, احرام پہن لو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کو چھوڑ دو, مکہ کو چھوڑ دو, یہاں کی نماز منا چلے جاؤ, منا چلے جاؤ. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ایک لاکھ کی نمازیں تو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا, یہاں تو نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے اور منا میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ تو جنگل ہے. اگر یہ سوچ کے آدمی نہ جائے تو پھر اتباع حکم تو نہ ہوا نا. جب اتباع نہیں ہوگی تو ثواب بھی کچھ نہیں. تو ساری عبادات میں, یہ ساری عبادات کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری, اتباع. اب دیکھیے منا میں ایک ستون ہے, جمرہ جس کو کہتے ہیں, جمرات, یعنی وہ مقام کے جہاں شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو میاں تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو گویا وہ چاہتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس حکم سے انکار کر دیں اور باپ کی بات نہ مانیں, لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو شیطان ہے, لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر تو تین مقامات پر اس نے بہلانے کی, پھسلانے کی کوشش کی. وہ تینوں مقام اصل میں یادگار کے طور پر اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں یادگار کے طور پر قائم فرما دی کہ جب تک رہتی دنیا تک مسلمان جب تک حج کریں تو ان کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ ان جمرات کی رمی کریں. اب بظاہر تو ایک ستون ہے پتھر کا جس کو لاکھوں انسان جو ہے وہ متواتر انداز میں رمی کر رہے ہوتے ہیں, پتھراؤ کر رہے ہوتے ہیں اس پر, بظاہر تو بتائیے کیا ہے, عقل میں آنے والی بات تو ہے نہیں. اب اگر کوئی آدمی وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے کہ صاحب اس میں رکھا کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, پتھراؤ کر رہے ہیں اور ایک ستون ہے جس کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پتھر جمع ہے نیچے, اس سے اور لاکھوں انسان کچلے بھی جا رہے ہیں ہر سال ہزاروں سینکڑوں, تو یہ سب بظاہر تو دیوانگی معلوم ہوتی ہے. لیکن جو جس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اصل میں دین تو نام ہی اللہ کی فرما برداری کا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کرو تو ایسا کریں گے, اب چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور یہی بات قربانی کے معاملے میں, قربانی چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور چاہے کوئی لاکھ آدمی یہ کہیں کہ صاحب یہ خون کا ضیاء ہے یا جانوروں کا ضیاء ہے, یا لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں ان کا خون جو ہے وہ نالیوں میں بہ جاتا ہے اور صاحب یہ ہے اور وہ ہے, سینکڑوں بہانے کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم ان کی بات پر عمل کریں تو پھر دین کی نفی ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم وہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر یہی چیز خواہشات نفسانی کہلائے گی, خواہش نفس کا, نفسانی خواہش پر عمل کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, لیکن ہمیں بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک حکم ملا ہے اور اس پر عمل کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس لائق ہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے, لیکن وہ کریم آقا ہیں. جس طریقے سے بعض پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی خدمت میں بعض لوگ ہدایا نظر کیا کرتے تھے اور ان کے خدمت میں کوئی قیمتی ہیرا, کوئی موتی, لال, اس قسم کی چیزیں ہدیے کے طور پر پیش کرتے تھے. بادشاہ کو ان کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے بعض لوگ یہ کرتے تھے, بعض بادشاہ کے وہ صرف ہاتھ اس پر رکھ دیا کرتے تھے جس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ قبول ہو گیا, ٹھیک ہے تم نے تحفہ پیش کیا ہم نے قبول کر لیا, اب تم ہی لے جاؤ رکھو. تو دراصل یہ قربانی بھی اسی قبیل سے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قربانی دو, اور جب ہم قربان کر دیتے ہیں اللہ کے حکم پر تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبول کر لی, اب تم کھاؤ, کھاؤ بھی تم ہی, جو تمہارے محتاج ہیں ان کو دو، جو فقراء ہیں ان پہ تقسیم کرو. بس اصل تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے حکم کی پابندی کرتے ہو یا نہیں. اصل یہ چیز اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو قربانی کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جاتی، بلکہ دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم عقل کے پیچھے پڑے ہوئے، اور عقل وہ ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو، اگر اس کے تابع نہیں تو وہ عقل نہیں. دیکھیے تحفے کی قبولیت ہی پر مولانا روم رحمۃ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے. بغداد کے علاقے میں، یعنی بغداد کے قریبی میں کہیں دیہات میں، ایک دیہاتی رہا کرتا تھا. اس وقت بیچارے کی حالت کچھ پتلی تھی، گھر والوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ بغداد کے جو بادشاہ ہے اس کے پاس جاؤ، کوئی تحفہ لے کے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں جواباً جب وہ تحفے عطا کرے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. تب مسئلہ سامنے تھا کہ تحفہ ہم کیا لے کے جائیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بیوی نے کہا ایسا کرو کہ ہمارے گھر میں جو کنواں ہے جس کا پانی بھی صاف اور شفاف ہے اور ٹھنڈا اور میٹھا ہے، یہ گھڑے میں بند کر کے لے جاؤ. بادشاہ کو ایسا پانی کہاں ملتا ہوگا. چنانچہ انہوں نے گھڑے میں وہ ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی بھرا، اور وہاں سے پھر وہ چل پڑا دارالخلافہ کی طرف. اب زمانے میں پیدل بےچارا چلتے ہوئے کئی دنوں میں پہنچا، راستے کے گرد و غبار، مٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گڑے پر بھی پڑتی رہیں، خود اس کے اوپر بھی پڑتے رہے. بڑی مشقت کے ساتھ بہرحال وہ دربار تک اس نے رسائی حاصل کی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی کھولو، کیا تحفہ لائے ہو ہمارے لیے؟ تو بتایا کہ اپنے گھر کے کنویں کا صاف و شفاف و ٹھنڈا اور میٹھا پانی میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں ذرا، جب کھولا گیا تو کئی دنوں سے چونکہ بند تھا تو اس میں کچھ بدبو پیدا ہو گئی تھی. لیکن بادشاہ نے سوچا کہ بیچارے نے اپنی سمجھ کے مطابق جو میسر آ سکا اخلاص کے ساتھ اس نے یہ تحفہ جو ہے وہ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے، لہذا بادشاہ نے اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ میاں جاؤ اس کو مٹکا جو ہے شرفیوں سے بھر کے دے دو. وہ بڑا خوش ہوا کہ میرا تحفہ جو ہے وہ بادشاہ نے قبول کر لیا، اور اشرفیوں سے بھرا ہوا گھڑا اس کو مل گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہ دے دو، اور واپسی میں جاتے ہوئے ذرا درجہ دجلہ کے قریب سے لیتے ہوئے جانا، تاکہ یہ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے اور کتنا صاف ہے اور کتنا شفاف اور میٹھا پانی. اب دریا کے کنارے سے جب گزرا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دریا ہے. کہا کہ اچھا، بادشاہ کی ملکیت میں اتنا پانی؟ کہا کہ پی کے تو دیکھو. اب جب پی کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ میٹھا، بہت زیادہ ٹھنڈا. اب یہ شرمندہ ہوا کہ جس بادشاہ کے قبضے میں اتنا پانی ہے اسے میرے گھڑے پانی کی کیا ضرورت. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک گھڑا پانی جو سڑ بھی گیا تھا پھر بھی قبول کر لیا. یہ حقیقت، یہ روایت، حکایت بیان کر کے اصل مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمارے اعمال بھی اس گھڑے کے مثل، گھڑے میں جس طریقے سے پانی ہے، خراب ہے، جیسا بھی ہے، لے اور بادشاہ کے پاس سب کچھ موجود، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ اس کی مہربانی. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، وہ چاہے قربانی ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکات ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قبول فرما لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی. ورنہ ہم خود جانتے ہیں اپنے اعمال کی حقیقت کو کہ ہمارے اعمال ہے کیا. ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، ہم نماز روزے کیسے رکھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کیسے کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم خوب واقف ہیں. لیکن یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، فضل و کرم ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو اعمال رکھے ہیں ان میں سے ایک قربانی کا عمل ہے، اور حکم دیا کہ قربانی کرو. تو یہ قربانی دراصل اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، ایک ہدیہ ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرما کے کہتے ہیں کہ بس ہم تو تمہارے تقوی کو دیکھ رہے تھے، تم نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر لیا، لہذا بھی جانور بھی تمہارا، گوشت بھی تمہارا، خون بھی تمہارا، ہمیں نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے جو ہے وہ گوشت کی ضرورت ہے. تم خود کھاؤ، اپنے احباب کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، فقراء کو دو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقوی دیکھنے ہیں کہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہو. اور یہ تقوی اور یہ اخلاص محض قربانی ہی میں مقصود نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں یہ تقوی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. بس یہ حقیقت ہے، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، دوسری بات ایک اور سمجھیے کہ نماز کے بدلے میں اگر ہم کوئی اور کام کریں، یعنی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، تو ہماری سمجھ میں یہ آئے گا کہ بھائی ہر نماز میں 15-20 منٹ جو ہیں الحاظب اللہ ثم الحاظب اللہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ میں اتنا وقت جو ہے نماز میں لگاؤں، یہی وقت جو ہے میں اپنے کارخانہ چلاؤں، اپنی دکان پہ بیٹھوں، دوسرا کوئی کام کروں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، پھر اس سے میں خیرات کروں گا، پھر صدقات دوں گا. یہ شیطانی خیال آ سکتا ہے ذہن. تو لیجیے اس خیال کی بنا پہ آپ نماز کو بھی خیر آباد کہہ دیجیے. پھر خیال آئے گا کہ حج پہ اتنا پیسہ لگتا ہے صاحب، 1.5 لاکھ روپے سے کم آدمی کو پڑتا نہیں، اب 1.5 لاکھ روپے کون خرچ کرے، بجائے اس کے کہ میں جو وہ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ جاؤں، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں اس مال کو. اب حج سے بھی ہاتھ اٹھا لیجیے. تو ایک ایک عمل سے پھر ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا اگر ہم عقل کے پیچھے پڑے گے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کا بدل کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، جب تک آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوگی، اسی طریقے سے قربانی کا عمل ہے کہ جب تک ہم قربانی کا عمل نہیں کریں گے کوئی اور عمل اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ان خاص 3 دنوں میں 10-11-12 قربانی کے سوا کوئی اور عمل اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں جتنا قربانی کا عمل پسندیدہ ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ ان دنوں میں بجائے قربانی کے میں صدقہ دے دوں، جائز نہیں. ان 3 دنوں میں تو قربانی ہی کرنی پڑے گی اگر قربانی کرنی ہے. ہاں یہ 3 دن گزر گئے کسی نے نہیں کی کسی وجہ سے، تو بعد میں حکم ہے کہ اب تم قربانی کے دن تو چونکہ ختم ہو گئے، اب قربانی کی اجازت نہیں، اب ختم، اب اس کو تم صدقہ کرو. لیکن پھر بھی وہ قائم مقام تو نہ ہوا. قائم مقام کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے قربانی کرو چاہے صدقہ دو، لیکن قربانی کے دنوں میں صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے قربانی کی جگہ پر. ویسے کوئی صدقہ دے الگ مسئلہ ہے، لیکن قربانی کے بدلے میں کوئی چاہے کہ ہم پیسے دے دیں کسی کو، ایسا نہیں. ایک عمل دوسرے کے قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی، قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہوگی. عرفات کے میدان میں اللہ نے ایک ہی دن رکھا ہے یوم عرفہ، سارے سال آپ وہاں بیٹھے رہیے 359 دن، کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر اس یوم عرفہ کو ہم گئے یہاں سے اور حج کے لیے وہاں نہیں پہنچے، حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ دین تو ماننے کا نام ہے. اللہ نے حکم دیا کہ یوم عرفہ کو تم وقوف عرفہ کرو، اور ایسا حکم دیا کہ چاہے لیٹ کر، سو کر، بیماری کی حالت میں، ایمبولینس کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، ایک آدمی بیمار ہے چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نہ چل سکے کوئی بات نہیں، ایمبولینس میں سے گزر جائے خالی، ہم حج قبول کر لیں گے. کیسی اللہ کی مہربانی، بیمار ہے چل نہیں سک رہا، کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر لاد کر لے گیا، بس وہاں سے گزر گیا، حج قبول ہو گیا. سارے سال صحت کی حالت میں پڑھے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، لیکن حج نہیں ہو. اسی طریقے سے باقی عمل، تو جو عمل جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند ہمیں بنایا ہے، جب تک وہ عمل ہم صحیح طور پر انجام نہیں دیں گے، اس عمل کی روح کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ پیسوں کا ضیاع ہے، یہ ان لوگوں کی بھول ہے، اور اصل میں وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی عقلوں کا جو ہے وہ انہیں ماتم کرنا چاہیے عقل پر. اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، یہی دین ہے اصل، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. اب جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے ذبح کرنے کے لیے، تو کیا یہ عقل کے موافق ہے؟ عقل کے تو خلاف ہے، نہ مذہبی اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے. لیکن چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور وہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینا بھی جو ہے وہ بہت بڑی بات نہیں سمجھی. اور بیٹے نے بھی اس بات کو خوب سمجھا. وجہ کیا ہے کہ بیٹا بھی تو اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اس لیے وہ بھی فوراً تیار ہو گئے. اور صرف تیار ہی نہیں ہوئے بلکہ کہا کہ ابا جان مجھے سیدھا مت لٹائیے گا بلکہ میری پیشانی کے بل مجھے لٹائیے تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں ذبح کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے اگر آپ میرے چہرے پر نظر ڈالیں اور پھر شفقت فطری سے مجبور ہو کر اس حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے جو حکم اللہ نے آپ کو دیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا, فلما اسلما وتلہ للجبین, جب وہ دونوں کے دونوں جھک گئے. اسلما کے معنی دو معنی آتے ہیں, ایک تو یہ کہ اسلام لایا فرما برداری اختیار کی, اور ایک معنی جھکنے کے بھی ہیں. تو جھکنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ذبح کرنے کے لیے جھکے اور وہ بالکل انہوں نے اپنی پیشانی جو ہے مٹی کی طرف کی زمین کی طرف, تو دونوں کے دونوں جھک گئے. فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ايا ابراهيم, اس وقت اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. چنانچہ بظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا لیکن دیکھا تو دنبا ذبح ہوا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام دور بیٹھے مسکرا رہے تھے. اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل, ہم اسی حکم کی تعمیل میں یہ قربانی کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریے. آج اس زمانے میں بے انتہا فتنے, اور ہر فتنہ اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دین سے انسانوں کو برگشتہ کر دیا جائے. اب کوئی کسی روپ میں آتا ہے, کوئی کسی روپ میں آتا ہے, کوئی منکر حدیث ہے, کوئی منکر قرآن ہے, کوئی دہریہ ہے, مختلف جماعتیں مختلف گروپ کام کر رہے ہیں باقاعدہ. کوئی درس قرآن کا بہانہ بنا کر کام کرتا ہے, بظاہر یہ کہ درس قرآن دے رہے ہیں لیکن اصل میں درس قرآن کے اندر حدیث کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو نکال دیں تو پھر قرآن مجید ہم تک پہنچا کس ذریعے سے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو یہ کتاب ہمیں نہیں دی, کسی کے ذریعے سے ہی پہنچایا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں کتنے احکام ایسے ہیں جس کی تفصیل حدیث میں ہے, خود قرآن میں موجود ہی نہیں. نماز کے بارے میں نماز کا پورا طریقہ لے لیجئے, سنت جتنی ہے وہ لے لیجئے, اس کا کہاں قرآن مجید میں ذکر ہے کہیں کہ فجر میں اتنی سنتیں اور ظہر میں اتنی سنتیں اور عصر میں اتنی اور مغرب میں اتنی عشاء میں اتنی, بتائیے کہیں ذکر ہے؟ کوئی ذکر کہیں نہیں ملے گا. حتیٰ کہ پوری نماز کا طریقہ آپ کو کہیں قرآن مجید میں نہیں ملے گا. قرآن مجید میں فقط ایک حکم ہے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. کیسے پڑھو اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں. تو اگر حدیث کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ پھر ہمارے یہاں سے زکات بھی نکل جاتی ہے, قرآن سب چیزیں نکل جاتی ہیں. اس لیے کہ ان سب کے لغوی معنی مختلف ہیں. کوئی لغوی معنی لے لے گا, کوئی اصطلاحی معنی کچھ اور لے لے گا اپنی مرضی. تو چونکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے اس لیے ہر آدمی کہے کہ صاحب اس کا یہ معنی, اس کا یہ معنی مراد. تو اس لیے ایسے لوگوں کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے ہمیں, اور صحیح مستند علماء کے پاس جا کر دین کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. تو بہرحال یہ سارے دین کی حقیقت اتباع ہے بس, ورنہ پھر خواہشات نفسانی ہی کا دوسرا نام بدعت. بدعت اصل میں خواہشات نفسانی کی پیروی ہے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ صاحب ہم ایسا کر لیں, ابا کے مرنے پہ ایسا کر لیں اور بھیا کی شادی پہ ایسا کر لیں اور فلاں کے موقع پر ایسا کر لیں, یہ جو کچھ ایسا کر لیں کہ بات ہماری خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے, یہی اصل میں وہ چیزیں ہیں, رسومات ہیں, بدعات ہیں جو آج پیدا ہو چکی. ایک بزرگ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ خواب میں آپ پڑھا رہے ہیں اور بلیک بورڈ کے سامنے آپ کھڑے ہیں, کچھ لکھ رہے ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ کیا لکھ رہے تھے کہ دکھایا کہ چاک سے بلیک بورڈ پر ایک بنایا, الف بنائی, اور اس کے دائیں جانب نقطہ لگا کے پوچھا بھائی یہ کیا ہے. پہلے تو اس کا پوچھا خالی بغیر نقطے کے, کہا کہ بھائی ایک, اور پھر ایک نقطہ لگایا کہ اب کیا ہے, کہا کہ دس. اس کے بعد ایک اور نقطہ لگایا تو کہا بھائی سو. پھر ایک اور نقطہ لگایا تو کہا کہ ہزار. اسی طرح دس ہزار, لاکھ نقطے لگاتے جاؤ اور بڑھتا جائے گا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ مٹا دیے سارے نقطے, اور پھر اس ایک کے دائیں طرف نقطہ لگایا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا ہے. تو کہا کہ دس گنا کم ہو گیا ایک. پھر ایک اور نقطہ لگایا, کہا کہ اب سو گنا کم ہو گیا. اسی طریقے سے نقطے لگاتے جاؤ, پتہ چلا کہ اگر اس طرف لگاتے جائیں گے تو ختم ہوتا جاتا ہے سب کچھ, اور اس طرف لگاتے جائیں گے بڑھتا جائے گا. تو کہا کہ صحیح سمت میں جو نقطے لگا رہے ہیں تو یہ اصل میں بڑھتا جا رہا ہے عمل, اور یہ سنت کی مثال ہے کہ آدمی جب سنت میں عمل کرتا ہے تو ہر سنت کا جو ثواب کسی کا دس گنا, پھر سو گنا, پھر دو سو گنا, پھر ہزار گنا, پھر ستر ہزار گنا بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو خواہشات نفسانی ہیں, الٹی جانب جو نقطے لگائے چلے جا رہے ہیں, تو ہمارا جو عمل ہے وہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو ہم دین کی حقیقت کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے الحمدللہ وہ بالکل حق اور سچ ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں گے تو اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب, اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو اجر و ثواب. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو باہر تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو دونوں کو بلا لیا صبح, پوچھا کہ صدیق تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اتنا, اور اے فاروق تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا, اس لیے مجھے چیخیں چلانے کی ضرورت نہیں. اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں سوتوں کو جگانا چاہتا تھا کہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں, بیدار ہو جائیں اور کچھ عبادت کر لیں اپنے رب. تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق تم اپنی آواز تھوڑی بلند کرو, اور اے فاروق تم اپنی آواز تھوڑی ہلکی کرو. مطلب کیا تھا کہ اعتدال سے کام لو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک تو یہ کہ پیروی درمیانہ روی اختیار کرو ہر معاملے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں فرمایا کہ اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ ان دونوں کو کہا کہ صدیق یہ تم نے راستہ تو اختیار کیا لیکن اپنی سمجھ کے مطابق کیا, اور اے فاروق تم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اختیار کیا اور اپنی رائے سے تجویز کیا, اب دونوں اپنی رائے ختم کر دو, ہماری رائے کے مطابق چلو, اور ہماری رائے کے مطابق چلو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملے. ایک طریقہ ہم اپنی رائے سے اختیار کرتے ہیں اور ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں. تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اپنی مرضی ختم کر دو, اپنی رائے ختم کر دو, ہماری رائے کے مطابق, ہماری تجویز کے مطابق. اے صدیق تم اپنی آواز کچھ اونچی کرو, اور اے فاروق تم اپنی آواز نیچی کرو. اب جب تم کرو گے تو یہ انوار و برکات میں بہت بلند, بہت زیادہ عمل ہوگا. یعنی پہلے بھی تم کر رہے تھے لیکن اس میں وہ نورانیت پیدا نہیں ہو رہی تھی, اس لیے کہ تم نے اپنی جانب سے وہ راستہ تجویز کیا تھا. لیکن اب جو ہم بتا رہے ہیں وہ راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں, اس لیے ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرو گے, اب یہ اس میں نورانیت بڑھ جائے گی. بس یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اگر چلیں گے نورانیت بڑھ جائے گی, ورنہ جو بھی عمل کرتے چلے جاؤ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگے, تین رکعت کی جگہ مغرب کی کوئی چار پڑھ لے تو بھائی تین سمجھ میں نہیں آتی ہے, چار زیادہ بہتر ہے, چار رکعتیں پڑھ لی تو بظاہر تو دیکھو نا کبھی ہم نے کوئی شراب پی لی, کوئی جوا کھیلا, کوئی قمار کیا, کیا کیا, کوئی برا کام کیا, لیکن اس پر کیا اجر و ثواب ہے بھائی؟ تین ہی پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہوگا, چار پڑھنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں, اس لیے کہ اپنی طرف سے ہم نے ایک اضافہ کیا. اسی طریقے سے قرآن مجید کو جہاں پڑھنے کا حکم دیا وہاں پڑھیں گے, اجر و ثواب ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کر پڑھیں گے جیسے ہمارے یہاں تیجا چالیسواں دیگر رسومات ہیں اس میں پڑھتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں صاحب کیا آخر اس میں خرابی کیا ہے, ہم نے قرآن ہی تو پڑھا ہے. ارے وہ قرآن مجید پڑھا ہے لیکن تم نے اس طریقے پہ پڑھا جو اپنی طرف سے کھڑا ہے تمہیں, طریقہ وہ اختیار کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھا اور جس طریقے کا حکم دیا, اگر وہ طریقے اختیار کرو گے بھائی سے اجر و ثواب. ان طریقوں سے ہٹ کر چاہے کیسے ہی اچھا کر لو، کوئی اجر و ثواب نہیں. میں نے ابھی بتایا نا کہ اگر کوئی شخص جائے عمرے کے لیے اور پھر چلا جائے مینا میں کہ چلو بھائی شیطان کو رمی بھی ابھی کرتا جاؤں، کون آئے حج کے زمانے میں ابھی خالی پڑا بھی کر کے چلا جائے، مزدلفہ میں بھی ایک رات کی جگہ دس راتیں گزار کے آ جائے، عرفات میں پورا مہینہ جا کے وہیں پر ٹک کے بیٹھ جائے کہ چلو، لیکن بتائیے کیا اس کا حج ہو جائے؟ حالانکہ وہ سارے طور طریقے اختیار کر رہا ہے جو اس حج میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس لیے کہ دین نام ہے اللہ کے حکم برداری کا، فرما برداری کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے کا. اگر اس سے ہٹ کر کوئی کر رہا ہے کیسا ہی طریقہ اختیار کر لے وہ درست نہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر عمل کرے گا انشاءاللہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. تو بس بھائی یہ حقیقت ہے. اب یہ ایام جو چل رہے ہیں بڑے قیمتی ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی غالب مناس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن، یعنی یہ یکم ذی الحج سے لے کر اور نو ذی الحج تک ہر روزہ جو ہے ہر دن روزہ، اور ہر روزے کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک سال آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اور فرمایا کہ اس ذی الحج کے عشرے میں جاگنا، ہر رات جاگنا ایسا ہے گویا کہ تم نے شب قدر میں جاگ کر عبادت. دیکھیے کتنا اجر و ثواب. اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی عمل اعمال صالحہ میں سے ان دنوں سے زیادہ بڑھ کر نہیں اللہ کی نظر میں. یہ دن ایسے دن چل رہے ہیں کہ جو عمل صالح بھی تم اختیار کرو گے تو وہ عمل اللہ کو بہت ہی محبوب ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ تسبیح کرو، تحمید کرو، اور تحلیل کرو، اور تکبیر کرو. کیا مطلب؟ یعنی سبحان اللہ کہو. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہو، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہو، اور تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہو، اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہو. یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرو کثرت کے ساتھ، اور بڑا باعث اجر و ثواب. آج ہی صبح یہ حدیث بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ کتنا بڑا میلوں میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. میرے عزیز بھائیو، ان ثوابوں کی قدر ہمیں وہاں ملے گی، وہاں جا کر ہوگی جہاں یہ سکے چلتے ہیں. چونکہ یہ سکہ یہاں پر بھائی ریالات یہاں پر ہمارے پاس کوئی اگر ایک لاکھ بھی پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس قدر اس لیے نہیں کہ وہ سکہ یہاں چلتا نہیں، لیکن جو سکے جس علاقے میں چلتے ہیں وہاں کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جب ہم جاتے ہیں تو ریال لے کے جاتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں تو ڈالر لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہے وہاں پر. اسی طریقے سے جو اعمال صالحہ ہیں ان کے جو اجر و ثواب ہیں اصل میں یہ سکے ہیں آخرت کے، وہاں پر پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم چاہیں کہ وہاں جا کے خرید لیں تو ناممکن ہے، یہیں سے لے کے جانا پڑے گا، پانی ملتے ہی. کرنسی آخرت کی ہے لیکن بنتی یہیں پر ہے اور یہیں سے ملے گی بھی. وہاں جا کر کوئی آدمی چاہے کہ کرنسی حاصل کر لوں میں کسی طرح سے ممکن نہیں، اس لیے یہیں سے جمع کرنی پڑے گی تاکہ وہاں جا کر کام آئے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ ہماری سمجھ سے باہر تو ہوتا ہے کہ اتنا ثواب صرف سبحان اللہ کہنے، لیکن وہ بادشاہ ایسا ہے کہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. آج ہی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 3 ستارے مزید دریافت ہوئے ہیں. سائنس نے تو بڑی ترقی کر لی، ابھی تو دریافت کا سلسلہ شروع ہے. اور جو 3 ستارے تقریباً 150 ارب مربع میٹر غالباً علاقے کے، تصور کر لے آدمی، اس دنیا ہی کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، اس کا سرا کہاں پر ہے آج تک یہ نہیں پتا کسی. انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ساری دنیا دیکھ رکھی ہے، نہ جانے کتنے علاقے ایسے ہوں گے جو اس کی پہنچ سے باہر. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اور چیزیں بھی دریافت ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس حدیث پر بھی ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری جو جنتی ہے اس کو جو جنت ملے گی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی بڑی. سوچئے، اب آدمی کی عقل حیران ہو جاتی تو ہوتی رہے عقل حیران. ہماری عقل ہی کیا ہے؟ جس نے عقل پیدا کی جب وہ یہ کہہ رہا ہے 10 گنا بڑی، بات یہ ہے کہ اگر 100, 200, 400 ہزار جانور کسی دریا سے پانی پی لیں تو بتائیے دریا میں پانی کی کوئی کمی ہوتی؟ اور پتہ نہ جانے کتنے ہزاروں انسان روزانہ پانی پیتے ہی ہیں لیکن دریا اسی طرح ڈبل اپ بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں سے کچھ نکلا بھی ہے کہ نہیں. تو یہی حال اللہ کے خزانوں کا بھی بلکہ اس سے بڑھ کر. اس لیے میرے عزیز بھائیو ان چیزوں پر کبھی حیرت مت کرو کہ ایک سبحان اللہ کا اتنا ثواب. وہ مالک ہے، داتا ہے، دینے پر آتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے بخشش فرمائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء شفاعت فرمائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ سارے اولیاء کرام کو شفاعت کا حق دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو کافر بھی شفاعت کر دے گا اور اللہ اس پر بھی بخش دیں گے. یعنی کس شخص کو دیکھے گا کوئی آدمی اور کہے گا کہ ارے تم نے تو مجھے پانی پلایا تھا فلاں وقت میں، تو اس کی یہ بات بھی قبول کی جائے گی اور اس کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی کہ اللہ بھی اس نے میرے ساتھ نیکی کا کام کیا تھا ایک مرتبہ. تو بعض اوقات اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت ایک لپا بھر کر اپنا دوزخ سے نکالیں گے لوگوں کو اور جنت میں ڈال دیں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آ رہی ہے کہ فرمایا کہ اس لپے میں میں ہوں گا، یعنی میں بھی ہو سکتا ہوں. تو اللہ کا لپا کوئی چھوٹا ہماری طرح کا تھوڑی کیا آپ سمجھ لیں کہ 10 آدمی اس میں آ جائیں گے، ساری کائنات اس میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے بڑی شان کے مالک. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں تو ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرماتا ہے. بس دین کی حقیقت اتنی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کی فرما برداری اور ان کے طریقوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. جو شخص اس پر عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ دین کی حقیقت اور روح کو پا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان طریقوں پر عمل پیرا نہیں، ہم نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایسے طریقوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. جو کچھ کام ہم نیکیوں کے کرتے ہیں دراصل ہمارے ہی لیے ہیں وہ، اور وہ اس سے فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں. اب جو جانوروں کا گوشت ہے جو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں؟ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے کہہ دیا کہ تم خود بھی کھاؤ، اپنے عزیزوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو دو صحباب کو بانٹو. اس کو زکات کا معاملہ ہے، کس کو دینے کا حکم؟ ضرورت مندوں کو دو. صدقہ فطر ہے، ضرورت مندوں کو دو. تو یہ سارے کام جو اللہ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، دراصل اس میں انسانیت کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو پورے دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ابھی 9 ذی الحج سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، 9 ذی الحج سے. تو ہر روزے کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے. یوم عرفہ 9 تاریخ کو جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن روزے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سال گزشتہ کے، ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ مراد ہیں اس سے. اور مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ، یعنی اضافی طور پر ایک نقطے کی بات فرماتے تھے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ اگلے سال کے گناہ معاف کرے گا تو اس سے ایک سال کی ضمانت بھی تو مل گئی زندگی کی، ایک سال سالہ زندگی کی بھی ضمانت مل گئی، ایک سال اور زندگی انشاءاللہ مل گئی، بڑھ گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور پھر تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب. جس طرح مردوں پر واجب، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب. اور پھر آہستہ آواز میں پڑھیں گی. مرد حضرات متوسط درجے کی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. آج اس زمانے میں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. جس چیز کو کہا جاتا ہے اونچی آواز سے پڑھو وہ آہستہ پڑھتے ہیں، اور جہاں حکم ہے کہ آہستہ پڑھو تو آہستہ مانگو، وہ چیخ چیخ کے مانگتے ہیں. لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں خراب ہوتی ہیں. اسی طریقے سے درود شریف سلام ہے، یہ آہستہ پڑھنا چاہیے. جیسا کہ نماز کے اندر ہمیں بتایا گیا اللہم صلی علی محمد، کس طرح سے پڑھنے کا ادب بتایا، لیکن اس کو تو ہم پڑھتے ہیں اونچی آواز سے. جہاں حکم ہے کہ بھائی تکبیر تشریق اونچی آواز سے پڑھو، وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں. سلام تسبیح ترابی جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، بلکہ آواز بھی نہیں آتی. سبحان عزیز الملک والملک جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں عام طور پر وہ بالکل ایسے پڑھتے ہیں کہ آتی ہے، اکثر لوگوں کو تو آتی نہیں، اور جن کو آتی ہے وہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں کوئی سن نہ لے. میرے عزیز بھائی اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. اصل میں جب ہم تقدیر تشریح ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ہے شوکت اسلام کا اظہار، شوکت اسلام ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریف اللہ کے لیے. یہ ہے اصل میں اس کا مطلب اور ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ میں جب آدمی جائے نماز عید کے لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوا جائے، واپسی میں آئے راستہ بدل کر آئے اور بلند آواز سے پڑھتا ہوا. اسی طرح عید الفطر کے اندر یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے، پڑھنا اس وقت بھی ہے لیکن آہستہ آواز. ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے بھی دو تین بچوں نے پوچھا کہ بقرعید میں جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے آدھے دن کا. میں نے کہا شیطان کا ہوتا ہے بھائی، ہمارا روزہ نہیں ہوتا. تو صرف اتنا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی کے گوشت سے ہی ابتدا کریں کھانے پینے کی، لیکن اس سے پہلے جو ہم کچھ نہیں کھا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے. ایسا تصور بھی درست نہیں، ایسا خیال لانا بھی درست نہیں کہ ہم روزے سے اس دن روزہ سے. یہ جو خوشیوں کے دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ شیطان کے روزے کے دن، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت اور پھٹکار ڈالتے ہیں تو وہ غم سے بھوکا رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ بس اتنا حکم ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ آسانی کے ساتھ ایسا ممکن ہو. اب ممکن ہے کہ ہم نے تیسرے دن قربانی کرنی ہو تو کہ تین دن تک بھوکے رہو گے بھائی، اگر روزہ رکھنا تو ایسا روزہ رکھو پھر تو میں مانوں گا ہاں بھائی واقعی انہوں نے بات مانی ہے، ڈھائی دن کا روزہ رکھا ہے، تیسرے دن جا کے ذبح کرنا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں ہم نے اپنی طرف سے جیسے کوئی کسی کا شوہر مر گیا تو چوڑیاں جو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں سونے کی چوڑی تو توڑو ذرا، وہ تو سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، اور کانچ کی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں فوراً. حالانکہ توڑنا مقصد نہیں ہے، اگر آسانی سے اتر سکتی تو اتار لینی چاہیے، نہیں اترتی اتنی تنگ ہے پھر توڑ دو بے شک. تو یہ اصل مقصد ہے، بس کہ زیب و زینت کی کوئی چیز اب رہنے مت دو اپنے اوپر. یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو توڑو یا اس کو نقصان پہنچاؤ، اصل یہ ہے کہ زیب و زینت ہوتی ہے چونکہ ان چیزوں سے عورت کے لیے، اس لیے اس وقت وہ موقع ایسا ہے کہ اس کو اتار دو، بس یہ اصل مقصد ہے. تو ہم اس وہاں بھی اپنے منمانی تشریح کرتے ہیں کہ صاحب بس وہ توڑ دو. ہر معاملے میں ایسے ہی، جہاں ہمیں کہیں فائدہ نظر آتا ہے بس وہاں پر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، جہاں نقصان ہوتا نظر نہیں آ رہا وہاں کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دین کی عطا فرمائے، اور یہ چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو باتیں دین کی یہاں پر ہوتی ہیں، جو صحیح سے یاد کی گئی بیان کی گئی، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بات ایسی زبان سے نکل گئی جو صحیح نہیں غلط ہے، اس کو اپنے فضل سے نصیح منسیح فرما دے اور اسے معاف فرما دے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی آفاق کی والدہ بیمار ہیں، پہلے کافی عرصے بیمار چل رہی ہیں لیکن اب پھر زیادہ طبیعت خراب ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی عافیت فرمائے، ان کے گھر والوں کے حق میں بھی عافیت کے معاملے فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ ہمیں شیطان کی کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے کہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیجیے، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، ہمارے بچوں کو عافیت نصیب فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو عافیت نصیب فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ متعلقین کو عافیت نصیب فرمائیے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ، اور جو آنے والے ہیں لیکن اس پر آ نہیں سکے، اپنے فضل خاص سے سب کو عافیت دارین نصیب فرما، اے اللہ ان کو بھی، ان کے متعلقین کو بھی، ان کے دوستوں کو، دوستوں کے دوستوں کو، سب کو اے اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما، اپنے فضل خاص سے اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما، الہ العالمین جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.